الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. كل حمد كل سباس اس ذات کے لیے ہے جس نے اس سال بھی ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہر سال کی طرح رمضان آیا اور بہت تیزی سے گزر گیا. یہ صرف میرا احساس نہیں ہے، غالباً آپ بھی یہی محسوس کرتے ہوں گے کہ رمضان داخل تو ہوا، اس کا پہلا عشرہ گزرا ہے، عشرہ وسطی گزرا ہے، عشرہ اخیرہ گزر گیا، کہنے کو 30 دن گزر چکے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ داخل ہوا تھا اور فوراً نکل گیا. تو ایک احساس محرومی ہر شخص کو ہونا چاہیے، خاص طور پر وہ حضرات کے جنہوں نے اس رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے وافر حصہ موصول نہیں کیا. جسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی تھی، اس کی اصل فرض کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، اللہ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا جس طرح کے پہلی اقوام پر فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو تقویٰ اصل میں وہ روح ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو. ہر نوع کا گناہ یقیناً اس کی پاداش جو ہے وہ بہت سخت ہے. اعمال نامہ نصب کیا جائے گا، ایک نیکیوں کا پلڑا ہوگا، ایک برائیوں کا، معصیتوں کا پلڑا ہوگا. اس ماہ مبارک نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا تھا کہ عام دنوں میں جو ہم نیک کام کرتے ہیں، اگر اس کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، تو اس ماہ مبارک میں وہ 700 گنا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں آپ نے اشارہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ پھر بڑے ہی محروم رہ جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ مہینہ نکال دیا اور اس میں وہ جذبہ محرک ان کے اندر موجود نہیں تھا کہ مجھے اپنے ہر ہر عمل کیا 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا روزہ عطا فرمایا. یہ روزے کی عبادت جو ہم پر فرض کی گئی، اس کے بھی دو اجزاء خاص طور پر ذہن میں رکھیے. اب چونکہ وہ مہینہ گزر چکا اور اس مہینہ کا جو ایک مہینے کی پوری ایک ٹریننگ ہم نے حاصل کی، ایک کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے کہ عام دنوں میں جو چیزیں حلال ہیں، جو مباح ہیں، اللہ کے حکم سے ہم اس سے بھی مجتنب رہیں. دن کے 14-15 گھنٹے کا دورانیہ جس میں نہ آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ شہوت کا کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے تو اس کو کل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سے قدسی ہمیں اس نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے کی عبادت خاص میرے لیے اور خاص اپنے پاس سے میں اس کا جو ثواب ادا کروں. تو دن کا روزہ تقویٰ کی اس جو اصل روح ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا, کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا, غلط کاموں سے بچنا, بے حیائی کے کاموں سے بچنا, جھوٹ بولنے سے بچنا. طویل فہرست جو آپ اپنے ذہن کے اندر نسل کر سکتے ہیں, جو چیزیں ہمارے دین میں حرام ہیں, جو ناجائز ہیں, خلاف شریعت ہیں, اس سے مشتمل رہنا, یہ تو سال کے 12 مہینے مطلوب ہے. لیکن اس ایک مہینے میں وہ چیزیں جو مباح ہیں اور جو جائز ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے لیے منع کرا. اور اس سے آگے بڑھ گئے تو اسی روزے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس ماہ رمضان نے ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے کے جو برکت اور سعادت حاصل ہوئی ہے کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا. تو گویا کہ دن کی مشقت آپ نے برداشت کی اور آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوا, گناہوں سے بچنے کا جذبہ آپ کے اندر موجود تھا اور آپ اس سے واقعتا اجتناب کرتے رہے. اور یہ جو ہمارے حیوانی تقاضے ہیں اس کو ظلم لاحق ہوا, جس کے نتیجے میں وہ روح جو مجھ میں اور آپ میں موجود ہے اسے موقع ملا کہ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے. اور اس کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے. جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے ایمان اور تقویٰ, اگر کوئی شخص قرآن سنتا ہے, اس پر پڑھتا ہے, اسے غور و فکر کرتا ہے تو زادت ہوں ایمانا, ایمان کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ روز قیامت روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے جس نے دن میں روزہ رکھا اور تقویٰ پر کارمند رہا, گناہوں سے بچتا رہا, اور رات کے اوقات میں ایک بڑا حصہ اس نے قرآن حکیم کے ساتھ رسم کیا ہے, قرآن کو پڑھا ہے, اس کی تلاوت کی ہے, اسے سمجھا ہے, اس پر غور و فکر کرتا رہا ہے, اسے اپنے لائح عمل بنانے کے لیے عزم و ارادہ کرتا رہا, اپنے گناہوں سے توبہ ہوتا کرتا رہا. تو یہ دونوں چیزیں مل کر گویا کہ اس روزے کی اصل عبادت جو ہے اس کو مکمل کرتی ہے. یہ ایک مہینے کی جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. سب سے پہلی بات تو وہ کہ جس کی جانب میں نے اشارہ کر دیا کہ اس ایک مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں گناہوں سے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کم سے کم اس سے تو مجتنب رہے. حالانکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں جو جائز ہیں, جو مباح ہیں, اسے بھی منع کر دیا گیا. دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کی تلاوت, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان بھی ایسا ہوگا جس نے اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں تلاوت قرآن کا باقاعدہ اہتمام نہ کیا, خواہ وہ ربع پارا ہے, نصف پارا ہے, ایک پارا ہے, کم سے کم یہ دائیا تو ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کو مکمل کرے. تو یہ جو آپ کا معمول بن چکا, جو ایکسرسائز آپ کو کرائی گئی ہے, اس کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اب وہ قرآن حکیم کی تلاوت جو آپ کا معمول بن چکا پورے 30 دن کے لیے, اس میں کم سے کم اتنی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے کہ سال کے بقیہ مہینے میں کم سے کم روزانہ صبح اٹھتے ہوئے آپ نے نماز ادا کی ہے, اس کے بعد اپنے کام کاج پر روانہ ہونے سے پہلے ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. ایک زمانہ تھا کہ گھر گھر آواز آتی تھی, بزرگ جو ہیں وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں, جوان بھی تلاوت کر رہے ہیں, بچے بھی سپارہ لے کر بیٹھے ہوئے. لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بیت چکا ہے. اس کا سب سے بڑا مذہب کیا ہے کہ آج ہی فجر کی نماز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ مسجدیں جس میں 5-5, 6-6 سمے بنتی تھی, آج شاید ایک صف بھی باقی نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, بڑی تلخ بات ہے کہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ یکم شوال یوم عید جو ہے اسی دن اس کی ریفلیکشن ہو جاتی ہے کہ کتنی ٹریننگ حاصل ہوئی تھی. تو تلاوت کا معمول جو ہے اپنا برقرار رکھیے, نہ کرے مجھے بھی, میں اس پر کاربند رہوں اور آپ کے لیے بھی دعا دوں. پھر یہ کہ نمازوں میں باقاعدگی, نماز ہمارے دین کا بنیادی سکون ہے, اور مسجدیں اگر بہت رونق ہے تو کس بنیاد پر؟ کہ عام دنوں میں اگر کوئی نماز کا اہتمام نہیں بھی کرتا تھا یا وقت پر نہیں پڑھتا تھا یا نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا, کم سے کم یہ ایک مہینے کی ٹریننگ میں اسے کچھ نہ کچھ تو جو ہے ٹرین ہونا چاہیے, تو بقیہ دن جو باقی آنے والے ہیں پورا سال اگلے رمضان سے پہلے, تو نمازوں کے اندر ایک باقاعدگی ہونی چاہیے. صدقہ و خیرات ہر مسلمان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی یہ برکت ہے, وہ جو حضور کا خطبہ اور بہت خوبصورت خطبہ ہے کہ قد اغلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اے مسلمانوں تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے, بڑی برکتوں اور سعادتوں والا بھی, بڑی عظمتوں والا بھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ رمضان سے آنے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے اس ماہ مبارک کی آمد ہے اس کے استقبال کے لیے. تو جو چیزیں ہمیں اس سے حاصل ہوئی ہیں اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھائی رکھیے. پھر یہ کہ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی تھی کہ کچھ راز و نیاز اللہ کی ذات کے ساتھ کر سکے تو جہد ادا کر سکے تو اس کا بھی اہتمام جو ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فرض عبادت ہے, لیکن یہ کہ اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ بھی نکلنا چاہیے کہ ہماری اب جو زندگی آ رہی ہے اگلے سال کی, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اگلے رمضان تک کی زندگی عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم اس کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر سکیں. اسی طرح مفلس اور غریب لوگ, حضور نے فرمایا تھا وہ شہر المواسات, یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے, تو وہ جذبات اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوئے تھے تو سال کے بقیہ جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. اب آئیے ارض خدادات پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا اللہ سے ایک وعدے کے نظر, اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دیا. اے پروردگار ہمیں ایک خطہ ایسا عطا فرما دے کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, تیری شریعت کو نافذ کریں گے اور وہ معاشرہ قائم کریں گے کہ جو پوری دنیا میں ایک بہت مثالی معاشرہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہندوؤں اور انگریز کی جو غلامی تھی اس سے نجات حاصل کرنا بھی مقصود تھا, لیکن جو نعرہ گونج گیا وہ کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ ملک خدا داد پاکستان جو 27 رمضان 1366 ہجری کو وجود میں آیا, اور ابھی ہم نے اس 27ویں رمضان جو تھی اس میں 77 سال ہو چکے قبری اعتبار سے, جبکہ آنے والا جو 14 اگست ہے اسی سال کا اس میں 75 سال ہوں گے شمسی اعتبار سے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ملک جو ہم نے حاصل کیا تھا اللہ کے دین کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے, اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے, کیا ہمارا کوئی فارورڈ گیئر تھا یا ہم نے ریورس گیئر لگا لیا. آج صورت حال کیا ہے کہ ہماری معاش, ہماری معیشت, ہمارا سماج کتنا کچھ تعلق ہے اس کا اسلام کے ساتھ. ہم نے یہ ملک اس کام کے بھی تو حاصل نہیں کیا, لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بات بڑی تلخ ہے لیکن ہے حقیقت, کہ بجائے یہ کہ ہم پیش قدمی کرتے اسلام کی طرف ہمارا معاملہ جو ہے وہ ریورس گیئر کا ہو گیا. تو اس سال بھی جو 27 رمضان آئی ہے وہ جمعہ المبارک کا دن تھا, اور آپ نوٹ کیجئے کہ 27 رمضان 1366 جو پاکستان کا نزول ہوا تھا, یہ الفاظ والد محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان کو قرآن حکیم کا نزول فرمایا وہی کیفیت تھی کہ گویا کہ 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ملک ہمارے حوالے کر دیا, نَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تاکہ ہم دیکھیں کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا ہمارے ساتھ اس کو پورا کرتے ہوئے نہیں کرتے. اور یہ حقیقت قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی ہے کہ جو قوم بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. نفاق وہ مرض ہے کہ جس کے بعد دین اور اسلام اور یہ تمام چیزیں کہ جو ایک وقار کا باعث بنتی ہے پوری دنیا کے اندر, وہ عزت اور افتخار کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز سے محفوظ رکھے. تو اس ملک کے خدادات پاکستان کی گویا کہ 77ویں سالگرہ تھی قبری اعتبار سے جو ہم نے اس سال منائی, اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اس کے لیے بڑی محنت کی ہے ہمارے لوگوں نے, تنظیم اسلامی نے محنت کی ہے, جماعت اسلامی نے محنت کی ہے, کہ 20 برس پہلے جو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا, بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے, کہ یہ سودی معیشت جو ہے سود وہ گناہ ہے جس کے لیے قرآن حکیم میں الفاظ ہے فاضل کے حق بھی من اللہ ورسول. اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب نوٹ کیجیے یہ الفاظ کسی اور گناہ کے لیے قرآن حکیم میں استعمال نہیں کیے گئے. سود جیسی بات ہے اور سودی اس پورے لین دین ہو خواہ وہ بینک کا معاملہ ہو اس کے حوالے سے اس 27ویں کو یہ گویا کہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ جو تھی اس نے وہ فیصلہ کر دیا اور پورا موقع دیا گیا ہے. جو بھی اس کے مخالف کہہ سکتے تھے ہمارے بینکرز ہیں انہیں بھی موقع دیا گیا وہ بھی کورٹ میں حاضر ہوئے. ایک ان بل آخر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا جو بہت ہی خوشائند بات ہے. اس لیے کہ بہرحال ایک بہت بڑا مرحلہ جو ابھی تک یہ طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ بینک جو سودی لین دین کرتا ہے وہ بھی ربا میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. لیکن یہ کہ اس فیصلے کے بعد گویا کہ اب یہ بات متفق علیہ ہو چکی ہے کہ یہ جو بینک کا انٹرسٹ ہے یہ بھی ربا ہے اور اس کے لیے بارہ جو ایک موقع دیا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر اندر جو اس معاملے کو بالکل ہر نوع کی نجاست سے پاک کر دیا جائے. ایک بیریئر جو ہے 1 مہینے کا لگایا ہے, ایک بیریئر جو ہے 2022 کا لگایا ہے. تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن میں خاص طور پر دعا کے لیے آپ سے کہوں گا, درخواست کروں گا کہ یہ جو ایک بہت بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آگے کو جو ہے اگلے مراحل کو آسان کرنا ہے. ابھی بڑی رکاوٹیں ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک پیرلل سسٹم جو بینک کا ایک سودی سسٹم تھا اس کے پیرلل لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ تجاویز اور مشورے بالکل تیار ہیں. اللہ کرے اصل شائع کیا ہے, نیت موجود ہے یا نہیں, اپنی معیشت کو سود سے پاک کرنا مقصود ہے یا نہیں. اللہ کرے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں, کدھر چاہتا ہے توڑ دیتا ہے. تو جو بھی صاحب فیصلہ ہے, جو بھی ہماری کورٹس ہیں اور بھی ہماری ریاست جو ہے اس سلسلے میں اللہ کرے کہ اور آگے بڑھے اور کم سے کم یہ فضا کہ جس میں ہم گویا کہ اللہ رؤوف الاشہاد اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے وہ گویا کہ ہمارا ایک اعلان بغاوت ہے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس جانب ہم جو ہے مثبت پیش رفت کریں. باقی یہ کہ جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو مظالم کیے جا رہے ہیں, جس طرح عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کی جائیدادوں کو املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے, خاص طور پر فلسطین کے جو مسلمان ہیں, ہم سوائے اس وقت دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اگر وہ بات ہوتی کہ انتم اعلمون ان کنتم مؤمنین, اگر واقعتاً ایمان ہوتا تو واقعتاً پھر ہم اس قابل ہوتے کہ کہیں بھی کسی خطہ عرضی میں بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم یہاں اطاعت کی احتجاج کر کے کھڑے ہو جائیں. بہرحال ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ان کی نسل کچی کی جا رہی ہے, اور ہندوتوا جو ہے اس کے حوالے سے گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں اس بھارت کے اندر سوائے ہندوؤں کے اور کوئی نہیں رہے گا, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی خصوصی رحمت فرمائے. اور باقی یہ کہ جو بھی ہمارے آج کل کا ایک میوزیکل چیئر کا جو معاملہ چل رہا ہے, اسی ماہ مبارک کے اندر جو چینج ہوئی ہے گورنمنٹ کی, اور اس کے بارے میں بھی بڑے خدشات ہیں, بڑے خطرات ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. خاص طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی حالات کو سازگار بنائے اور اللہ کی رحمت جو ہے ہماری جو ہے اپنی آغوش میں لے لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العظیم.